الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير الله رب العزة نے تمام جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں جیسا کہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں اور عبادت کیا ہوتی ہے عبادت ہوتی ہے غایت الخضوع مع غایت المحبہ انتہا درجے کی عاجزی انتہا درجے کی محبت کے ساتھ کسی کے سامنے پیش کر عبادت کیا ہے انتہا درجے کی عاجزی نیاز مندی تذلل انکسار انتہا درجے کی محبت کے جذبات کے ساتھ کسی کے حضور پیش کرنا اس کا نام عبادت ہے اور انسان کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے اپنے مسلم اور فرما بردار ہونے کا اظہار کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں اور الہ کس ہستی کو کہا جاتا ہے الہ وہ ہستی ہوتی ہے جس کے ساتھ انسان اپنی ساری محتاجیاں اپنی ساری بے چارگیاں اور اپنی بے بسیاں اس کے ساتھ وابستہ کر کے اپنے آپ کو اس کا بنا لے وہ ذات جو کارساز ہو، جو بیچاروں کا چارہ ساز ہو، جو بے بسوں کا مددگار ہو، اور جو ناچیزوں کا مالک اور آقا ہو، اس مالک کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لینا، اپنے آپ کو اس کا بنا لینا، اور یہ سمجھنا کہ اس کائنات میں بے چاروں کا چارہ ساز، مشکلوں میں پھنسے ہوئوں کا مشکل کشا، اور مجبوریوں اور لاچاریوں میں گھرے ہوئے انسانوں کا مددگار اللہ کے سوا کوئی نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہی چارہ ساز ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی فریاد رس ہے. انسان تو بیچارہ اور مجبور ہے، سہارا اس کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے. اور انسان خطرات میں گھرا ہوا ہے، اگر کوئی پناہ گاہ ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ پناہ دیتا ہے اور کوئی اس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. کوئی اس سے بھاگا ہوا اس کا باغی ہو اور کوئی اس کو پناہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتا. وہ جس کو پناہ دے پناہ اسی کو ملتی ہے. تو ایسی ہستی جس کو انسان چارہ ساز اور مشکل کشا سمجھ کر، فریاد رس اور حاجت روا سمجھ کر، اور اپنی مجبوریوں میں اپنا سہارا سمجھ کر، اور اپنی بے بسیوں میں اسے ہی اپنا ملجا و ماوا سمجھ کر، اس کی طرف لپکے، اس کی طرف بڑھے، اس کی طرف جھکے، اور اس کے ساتھ اپنی شیفتگی، اپنی والحیت، اپنی محبت اور اپنے تعلق کا اظہار کرے، وہ ہستی اس کا الہ ہے. اور اس کائنات میں لوگوں نے ہزار بنا رکھے ہوں، لیکن سچا الہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. ذالک بان اللہ هو الحق، سچا الہ اللہ رب العزت ہے. وانما يدعون من دونه الباطل، اور اللہ کے سوا جن کو الہ بنا کر لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. یا تو وہ کسی انسان کا تخیل اور اس کا توہم ہے جو صرف اس کے ذہن کی ساخت اور اس کے اپنے خیال کا تراشا ہوا الہ ہے، حقیقت سے اس کو کوئی تعلق نہیں، یا کسی نے ایسے ہی دعویٰ کر رکھا ہے، حقیقت میں وہ محتاج ہے. جیسے فرعون کہتا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، میرے سوا تمہارا کوئی چارہ ساز نہیں، میں تمہارا مشکل کشا ہوں، میں تمہاری ضرورتوں میں تمہارے کام آنے والا ہوں، میرے سوا کون، میں بادشاہ ہوں، میرے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، میں جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں چھوڑ دوں، جس کو چاہوں جاگیر دے دوں، جس کی چاہوں جاگیر ضبط کر. ما علمت لکم من الہ غیری، میرے سوا کوئی نہیں ہے، میں ہی سب کچھ ہوں. اللہ اکبر، دعوت اس نے بڑا کیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. لیکن جب پکڑا گیا اور جب اسے پتا چلا کہ میری حقیقت کیا ہے، پانی اس کی ناک میں داخل ہو رہا ہے اور اس کو ہوتے آ رہے ہیں، تو کیا کہتا ہے؟ آمنت بالذی لا الہ الا ہو، آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس سچے الہ کو مانتا ہوں جس کو اسرائیلی مانتے تھے، میں مسلمان ہو گیا. تو انسان کسی کو اپنے خیال سے معبود بنا لے یا کوئی اس کا دعویٰ کر لے، یہ جھوٹ ہے. حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں. وہی ایک ہستی ہے جو قدرت رکھنے والی ہے، وہی ایک ذات عالی ہے جس کے اختیارات کی کوئی انتہا نہیں، اور وہی ایک ایسی ہستی ہے جس کا ارادہ اپنے بل بوتے پہ دنیا میں نافذ ہوتا ہے، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، جو وہ چاہتا ہے ہوتا ہے. اللہ اکبر، وہو علی ما یشاء قدیر، جو چاہتا ہے اس کی قدرت رکھتا ہے. فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. یہ دنیا میں اس کے سوا کوئی نہیں، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی فوت شدہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی انسان اور نہ کوئی حیوان، کوئی نہیں ہے جس کی یہ طاقت ہو کہ علامہ یشاء قدیر، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، فعال لما یرید، جو اس کے دل میں آئے وہ اسے کر گزرتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں کہ تو نے کیوں کیا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے کیوں کیا. وہ اگر چاہے ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، ایک لمحے کے اندر اس ساری کائنات کو ترہم برہم کر کے بالکل نیست و نابود کر دے اور اس جیسی اور کائنات بنا دے، اسے کون پوچھ سکتا ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی اور جہان پیدا کر دے، وہ کر سکتا ہے. تو وہ ہستی جس کے لیے انسان یہ اعتقاد اور یقین رکھتا ہو اور یہ یقین اس کا وجدان بن جائے، اس کے رگ و پے کے اندر رچ بس جائے، اور پھر یہ اذعان و یقین اور یہ وجدان اور یہ شعور اور ایمان، یہ سچا اعتراف بن کے اس کی زبان سے ظاہر ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، یہ کلمہ پڑھ کے انسان مسلمان ہوتا ہے. اور جب وہ ہستی ایسی ہے کہ انسان کی مجبوریوں اور لاچاریوں میں وہی انسان کا سہارا اور وہی انسان کا چارہ ساز ہے، وہی اس کا مددگار ہے، وہی اس کی پناہ گاہ ہے، تو پھر سچی بات یہ ہے کہ انسان کی محبتیں، اس کی چاہتیں، اس کی شیفتگیاں اور اس کی والہیتیں سب کی سب اسی کے لیے ہو کے رہ جاتی. پھر انسان کی محبتوں کا مرکز اور اس کی چاہتوں کا محور اس کی ہستی ہوتی ہے. اس لیے محبوب حقیقی اور مطلوب حقیقی اور مقصود حقیقی اللہ کے سوا پھر اور کوئی نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ. اور اہل دل اسی کی تشریح کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود و مطلوب نہیں. یہی ہے انسان کی زندگی کی غایت اور انسان کی زندگی کی منتہا، جسے وہ پانا چاہتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے. تو انسان کی محبتوں اور چاہتوں کا مرکز بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں. اللہ اکبر. جب اسے چارہ ساز سمجھتا ہے، جب اسے وہ چارہ ساز سمجھتا ہے، اپنا سہارا سمجھتا ہے، مشکل کشا اور فریاد رس سمجھتا ہے، تو اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے. اور جب وہ اس کی چاہتوں کا، اس کی محبتوں کا اور اس کی والہیت اور شیفتگی کا مرکز ہوتا ہے، کیونکہ انسان از حد تا پا اللہ کے احسانوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے. فما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت بھی تمہیں حاصل ہے اللہ کی عطا اور اس کی نوازش ہے، اسی کی دین ہے. اور اتنی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ انسان زندگی بھر اگر لگا دے اللہ کی نعمتوں کو گننے کے لیے تو انسان گن نہیں سکتا، ان کا شمار نہیں سکتا. اتنا منعم، اتنا محسن، اتنا نوازنے والا، اتنا کرم کرنے والا مالک کیوں نہ انسان کا محبوب ہو. تو انسان انتہا درجے کی عاجزی اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور اپنی محبتوں کا مرکز بھی اسی کو بناتا ہے، اور اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام عبادت ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نیاز مندیاں، میری عاجزیاں اور میری بے چارگیاں اور محتاجیاں کس ذات کے سامنے ظاہر ہوں گی؟ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، جس کے سامنے میں ہاتھ پھیلاؤں گا، جھولی پھیلاؤں گا اور اسے یہ کہوں گا کہ میرے مالک میں محتاج ہوں، مجھے دے دے، میں فقیر ہوں، مجھے نواز دے، میں مانگت ہوں، میری جھولی میں خیرات ڈال دے. یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. اور وہ ایسا مالک ہے کہ جب کوئی اس سے مانگتا ہے تو وہ خالی نہیں موڑتا. کوئی جس وقت مانگے, کوئی کیسا مانگنے والا ہو, جب وہ اس سے مانگتا ہے اس کے اتنے بڑے خزانے ہیں اور وہ اتنا بڑا داتا ہے, اللہ اکبر, اس کے خزانوں کا تو یہ عالم ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ, ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں, ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں, اور ان کی وسعت اتنی ہے کہ حدیث قدسی کے اندر اللہ پاک کا ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر تم سارے کے سارے, پہلے اور پچھلے, جن اور انسان, زندہ اور مردہ, سارے کے سارے جمع ہو جاؤ, تیس دن واحد, ایک میدان کے اندر سب کے سب انسان, پہلے اور پچھلے, زندہ اور مردہ, سارے انسان ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں, اور ان کے ساتھ جن بھی کھڑے ہو جائیں سارے کے سارے, اللہ اکبر, کتنی بڑی تعداد ہوگی کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے مانگنے لگے, جس کے دل میں جو آتا ہے مانگے. اور انسان ذرا کبھی اپنے دل کے ارمانوں کو ٹٹول کے دیکھے کہ ایک انسان کے دل میں کیسے کیسے ارمان ہیں, جو تڑپتے رہتے ہیں, گڑائیاں لیتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ مل جائے, مجھے وہ مل جائے, مجھے یہ مل جائے, مجھے وہ مل جائے. ہر انسان ذرا اپنے دل میں دیکھ لے, جان کر کے میں کیا کیا مانگنا چاہتا ہوں. ہر کوئی اپنے دل میں جو آتا ہے مانگ لے, اللہ رب العزت ساری کی ساری مخلوق کو ان کی منہ مانگی مرادیں دے دے, تو اللہ رب العزت کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر سے کوئی ایک قطرہ نکال لے تو سمندر میں کمی آ سکتی, اتنے وسیع اس کے خزانے ہیں, اور وہ دن رات اپنے خزانے لٹا رہا ہے. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یمین اللہ ملا, اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے, سحال لیل و نہار, دن رات وہ خزانے لٹا رہا ہے, اور خرچ کرنے سے اس کے خزانوں میں کمی نہیں. وہ مالک ہے جو اس طرح دینے والا ہے, تو پھر انسان کی سچی محبت کا مرکز اسی کی ذات کو ہونا چاہیے. جب انسان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میری محبتوں کا مرکز وہ ہے, میری چاہتوں کا مرکز وہ ہے, اور میرے عجز و نیاز کا حقدار وہ ہے جس کے سامنے میں اپنی عاجزی اور نیاز مندی ظاہر کروں, تو پھر اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں کیسے کروں, مجھے کوئی رہنما چاہیے, مجھے کوئی نمونہ چاہیے, میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بتائے کہ اللہ کے سامنے تو نے عجز و نیاز کا اظہار کرنا ہے تو یوں کر, اور اس کے سامنے اپنی محبتوں اور چاہتوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے تو یوں کر. کوئی چاہیے اس کو اس کی رہنمائی کے لیے, تو اس کے دل سے یہ صدا آتی ہے کہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, میری رہنمائی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں, انہوں نے میری رہنمائی کرنی ہے کہ میں اس کی عبادت کس طرح کروں. عبادت کی رہنمائی کرنے والا کون؟ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ اللہ کے اپنے کامل تھے, جنہوں نے اللہ کی بندگی کی, اس کی عبادت کی جس طرح عبادت کرنی چاہیے, اور مالک نے خوش ہو کر ان کا نام ہی عبد رکھ دیا کہ یہ ہمارا بندہ ہے, اس نے ساری عمر ہماری عبادت کی. دوسرے نبیوں کے مختلف القاب ہیں, عیسیٰ روح اللہ ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, آدم صفی اللہ ہے, نوح نبی اللہ ہے, مختلف ان کے اوصاف ہیں, لیکن محمد عبدہ و رسولہ, یہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے, کہ بندگی کا جو اعلیٰ ترین مقام تھا, اگر اس مقام پہ کوئی پہنچا ہے اور اس مقام کی وسعتوں کو کسی نے پایا ہے, تو وہ اللہ کے سچے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ پاک نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا سب سے اونچے مقام پر, جب آپ کو معراج کروائی گئی تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ مالک جو اپنے بندے کو راتوں رات دے گا. اللہ اکبر. اور میرے بھائیو, جب دل میں یہ بات آتی ہے کہ میرے عادی و رہنما, عبادت کرنے کے لیے میرے سامنے اسوہ اور نمونہ, میرا آئیڈیل اور ماڈل کون ہے, وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اس کے بعد پھر سب سے پہلے اللہ اکبر, جو انسان کے ذمے لازم ہوتا ہے کہ اب تو اس مالک کے سامنے جس کے لیے تو نے ابھی یہ اقرار کیا ہے کہ میری محبتوں اور چاہتوں کا, میری عاجزیوں اور نیاز مندیوں کا حقدار اور مرکز وہ ہے, اب آ اس مالک کی بڑائی کو آ کے سلام کر, آ اس کی بارگاہ میں آ کے چھو, آ اس کے سامنے اپنی نیاز مندیوں کا اظہار کر. اللہ اکبر, یہ ہے کامیابی کا راستہ اور یہ ہے فلاح کا راستہ. اذان ہو, انسان نماز کے لیے آتا ہے, اور اگر اشہد ان محمد عبدہ ورسول, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تو پڑھ لیا, لیکن نماز کے لیے وہ آتا نہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے, نماز کے لیے پکارا جاتا ہے اور وہ سنی انسنی کر دیتا ہے, تو وہ اپنے اقرار کو جھٹلا رہا ہے, اپنے اقرار کی نفی کر رہا ہے کہ ہیں تو نے تو یہ کہا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور وہ مالک تجھے بلا رہا ہے کہ آ اپنی نیاز مندی کا میرے سامنے آتی بات کر, جھک جا میرے سامنے اور تیری گردن اکڑی ہوئی. یہ کیسا بندہ ہے جس کو اس کا مالک پکار رہا ہے کہ آ میرے سامنے آ کے جھک جا اور یہ اکڑا پھرتا ہے, یہ کیسا بندہ ہے. نہیں, مسلمانی کے لیے, اسلام والے بندے کے لیے یہ راستہ نہیں ہے کہ وہ اکڑا رہے. اس کا تو یہ راستہ ہے کہ جب وہ مالک کو پکارے تو وہ اس کے در پہ بھاگا بھاگا آئے, دوڑا دوڑا آئے اور آ کے اس کے سامنے جھک جائے. اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور اس نماز کی دعائیں کتنی عظیم دعائیں ہیں, کبھی انسان اس پہ غور کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے, میں نے جیسے عرض کیا تھا نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے, اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہاتھ باندھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کھڑے ہو جاتے, پا پا راسا ہو, سر جھکا ہوا ہوتا تھا, جسم ڈھیلا پڑا ہوا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور نگاہیں زمین کے اوپر گڑی ہوئی ہوتی, اور اس طرح دیر تک اللہ کی تسبیح کرتے رہتے, اس کی حمد و ثنا کرتے رہتے, اس کے ساتھ راز و نیاز کرتے رہتے, اس کے کلام کے ساتھ, قرآن مجید کے ساتھ, اور پھر اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت, اے اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا, میں تیرا فرما بردار بن گیا, لک رکعت وبک آمنت, مجھے تجھ پہ یقین ہے, ولک اسلمت, میں تیرا فرما بردار ہوں. اللہ اکبر, اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت, خشع لک سمعی وبصری, یا اللہ میرے کان میری آنکھیں سب تیرے سامنے چکی ہوئی ہیں, بچھی ہوئی, خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی, یا اللہ میری ہڈیاں اور میری ہڈیوں کا گوتا بھی تیرے سامنے چکا ہوا ہے. خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی, یا اللہ میرے جسم کا پٹھا پٹھا, میرے گوشت کا ریشہ ریشہ سب تیرے سامنے جھکا ہوا ہے. ومستقلت بھی قدمی, اور جو قدم مجھے اٹھائے پھرتے ہیں یہ بھی تیرے سامنے جھکے ہوئے, میرا پورا وجود تیرے سامنے جھکا ہوا ہے. اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے, اور رکوع کر کے پھر جب قومے میں اٹھتے اللہ کی حمد کرتے, اللہ اکبر, اور اس حمد کے اندر بھی اللہ رب العزت کے سامنے کس طرح بندگی کا اظہار ہوتا تھا, اللہ اکبر, ربنا ولک الحمد, اے اللہ تعریفیں ساری تیرے لیے, تو ہی تعریفوں کا مستحق ہے. اس کائنات میں ایک تیری ہی وہ ہستی ہے جو سارے کمالات سے متصف ہے اور جس کے اندر کوئی نقص اور عیب نہیں, عیوب اور نقائص سے پاس اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. ایک بڑی ہستی ایسی ہے جو ہر کمال اور جمال سے متصف ہے اور وہاں کسی نقص اور عیب کا کوئی گزر نہیں. لک الحمد مل السماوات و مل الارض, یا اللہ تیری تعریفیں اتنی تعریفیں اتنی تعریفیں کہ ان تعریفوں کے ساتھ میرے بندے کا, نئے بندے کا جی چاہتا ہوں کہ آسمان بھر دوں زمین بھر دوں. مل السماوات و مل الارض و مل ما شئت من شیء بعد, اور وہ سارے جہان بھر دوں جو تو چاہتا ہے میرے مالک, تو اتنی تعریفوں کا سزاوار ہے, تو اتنی تعریفوں کا حقدار ہے. احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. یا اللہ سب سے سچی بات وہ ہے جو تیرا غلام کہہ رہا ہے اور ہم سارے ہی تیرے غلام. اللہ اکبر, ہم سارے ہی تیرے غلام ہیں. لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا, جو تو دینا چاہے کوئی دنیا کی طاقت اسے روک نہیں, اور جو تو روک لے ساری دنیا مل کے دلا نہیں سکتی. لا معطی لما منعتا, لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منك الجد. کوئی کتنا بڑا بڑا پھرتا ہو, کتنے بڑے خاندان کا ہو, کتنے بڑے نام و نسب کا ہو, لیکن تجھ سے کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں, اور سجدے میں بھی یہی, اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت. یا اللہ میں تیرے سامنے جھکا پڑا ہوں, بچھا پڑا ہوں, سر بسجود ہوں, اپنی جبین نیاز تیری چوکھٹ پہ رکھے ہوئے. سجد وجهي للذي خلقه. یا اللہ میرا چہرہ تیرے سامنے زمین بوس, اور میرا چہرہ سجدہ ریز ہے. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين. تو نے ہی میرے اس چہرے پر یہ میری خوبصورت آنکھیں بنائی ہیں, تو نے میری ناک بنائی ہے, تو نے میرا منہ بنایا ہے. اگر تو اس کو سپاٹ بنا دیتا تو کہہ سکتا ہے, لیکن یہ تیری نوازشیں ہیں کہ میرے چہرے کے اندر کیسی کیسی قوتیں تو نے رکھ دی ہیں میرے مالک. یہ بولنے والی زبان, یہ سونگھنے والی ناک, یہ دیکھنے والی آنکھیں, یہ سننے والے کان, اور یہ سوچنے والا دماغ, یہ سارا کچھ اس چھوٹے سے سر میں تو نے رکھ دیا ہے, اور اپنی قدرتوں کے ساتھ اس کو یوں محفوظ کر دیا ہے. یہ سارے تیرے کرم ہیں, یہ میں سارا کچھ لے کے تیرے سامنے سر بسجود ہوں میرے مالک, تو مجھے قبول کر, تو مجھے نواز. یہ سجدہ اللہ اکبر, یہ سجدہ میرے بھائیو, یہ نماز, یہ بندگی کا پہلا مطالبہ ہے کہ کلمہ پڑھتے ہو تو آؤ بندگی کرو اللہ کے سامنے. اور پھر اس کے بعد دوسرا جو اسلام کا فرض ہے, جو اسلام کا رکن ہے, وہ ہے اللہ اکبر زکات ادا کرنا. اس لیے کہ مال ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ بہرحال انسان کو پیار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اسے یہ نظر آتا ہے کہ پیسے سے کام بنتا ہے. دنیا میں انسان کو یہ نظر آتا ہے کہ پیسے سے کام بنتا ہے. مجھے پانی چاہیے, پیسہ دوں پانی مل جاتا ہے. کپڑا چاہیے, پیسہ دوں کپڑا مل جاتا ہے. ایک چیز وہاں سے ادھر منگوانی ہے, پیسہ دیتا ہوں, وہ چیز یہاں سے آ جاتی ہے. ٹرانسپورٹ پیسے کے ساتھ ہوتی ہے. انسان کے کام پیسے سے بنتے دکھائی دیتے ہیں, اللہ اکبر. لیکن حقیقت میں تو کام بنانے والا اللہ رب العزت ہے. اس لیے یہ پیسہ انسان کے دل میں اس طرح نہ بیٹھ جائے کہ انسان اسی کو چار سال سمجھنے لگے, اسی کو چارہ سال سمجھنے لگے, اس کے ساتھ ایسا پیار ہو جائے کہ اس کو لے کے بیٹھا ہے, اس کو پوج رہا ہے, اس کو اس نے معبود بنا لیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو پیسے کو پوجتے ہیں, پیسے کو پوجا دیتے ہیں. اس لیے اسلام نے انسان کی اصلاح کے لیے دوسرا رکن یہ رکھا ہے کہ اللہ کے لیے پیسہ دیتا رہے, اس کو خرچ کرتا رہے. اس کے دینے سے تیرا کام بنے گا, اس کے رکھنے سے تیرا کام نہیں بنے گا. اور کام بنانے والا اللہ رب العزت ہے, جو اصل کارساز ہے اس کائنات کے اندر. اور باقی جو تمہیں نظر آتے ہیں یہ تو اس کے حکم کے بندے ہیں. جب اس کا حکم ہوتا ہے تو کام ہو جاتا ہے, جب اس کا حکم نہیں ہوتا تو کوئی کرنا بھی چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا, کوئی کرنا بھی چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا. تو دوسرا رکن زکات ہے, اور تیسرا رکن روزہ ہے. شہادتین کے بعد پہلا رکن اللہ اکبر نماز, اور دوسرا زکات, اور تیسرا روزہ. روزہ بھی انسان کی خواہشیں, انسان کی چاہتیں دنیا میں بہت ساری ہیں جن کے اندر انسان گھرا ہوا ہوتا ہے. کھانے کی خواہش, پینے کی خواہش, بیوی کی خواہش, اور ظاہر ہے کہ انسان کے اندر ان چیزوں کی کشش موجود ہے, محبت موجود ہے. لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے ان خواہشوں کو قربان کرنے والا ہو. کیوں؟ اس نے تو کلمہ پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ کر یہ اقرار کیا ہے کہ میری نیاز مندیوں اور میری محبتوں کا مرکز میرے مالک تو ہے. تو اب یہ میرے نام پہ اسے اپنی چاہتیں اور خواہشیں قربان کر دینی چاہیے, تو روزے کا رکن آ جاتا ہے. پھر انسان سے روزے کی مشق کروائی جاتی ہے کہ خدا کے لیے اپنی چاہتیں چھوڑنے والا بن, اللہ کے لیے مال دینے والا بن. اور پھر یہ عبادت کی جو ریہرسل کروائی جا رہی ہے, تربیت کی جا رہی ہے, ٹریننگ دی جا رہی ہے, جو نیاز مندی کے اظہار سے شروع ہو کر نماز سے زکات سے گزرتی ہوئی جب روزے تک پہنچتی ہے, تو اس کے بعد پھر اس کا آخری نقطہ عروج یہ آ جاتا ہے کہ اب اپنی محبتوں کے نذرانے لے کر میری بارگاہ میں پہنچ, آ میرے دروازے پہ آ کے حاضری دے, اور اپنی محبتوں اور اپنی چاہتوں کے نذرانے آ کے میری بارگاہ میں پیش کر. تو پھر انسان دیوانہ وار بھاگتا ہے, دیوانہ وار بھاگتا ہے, گھر کو چھوڑ کے بھاگتا ہے, اپنوں کو چھوڑ کے بھاگتا ہے, اور اپنی زندگی کی ساری لذتیں اور اپنی ساری زینتوں سے دستبردار ہو کر کفنی پہن کے بھاگتا ہے. اور اس کے منہ پہ کیا ہوتا ہے, لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر, میں بھاگا ہوا غلام تیری بارگاہ میں حاضر, میں بڑا دور رہا, بڑا بھولا رہا, بڑا بھٹکا رہا, لیکن میرے مالک اب میں آ گیا ہوں تیری بارگاہ میں, تیری چوکھٹ پہ حاضری دے رہا ہے میرا بھاگا ہوا غلام, اے اللہ میری حاضری قبول فرما, لبیک اللہم لبیک. تو یہ انسان کی محبتوں کا نقطہ عروج ہے کہ انسان اپنی محبتیں اور چاہتے لے کر پھر اللہ رب العزت کے گھر کی طرف بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, احرام باندھ کے جا کے اس کے گھر میں پہنچ کر اللہ اکبر, جب اس کی نظر پڑتی ہے اس پتھر پہ جو اس مالک نے جنت سے اتارا ہے, جنت سے اتارا ہے, تو جاتے ہی اس پہ سر رکھ دیتا ہے اور اس کو منہ سے چومنے لگتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس پتھر کو اللہ کا ہاتھ لگا ہوا ہے, اللہ کا ہاتھ لگا ہوا ہے اس پتھر کو, کہ اللہ تیرے ہاتھوں تک تو میں نہیں پہنچ سکتا, لیکن یہ تیرے ہاتھ لگے ہوئے پتھر تک پہنچا ہوں تو میں اس کو چوم رہا ہوں, دیوانوں کی طرح چوم رہا ہوں, اللہ اکبر, مستانوں کی طرح چوم رہا ہوں. کبھی اس پہ ماتھا رکھتا ہے, کبھی اس پہ منہ رکھتا ہے, اور اس کو چوم کے اللہ کے گھر کے گرد گھومنا شروع کر دیتا ہے, طواف کرنا شروع کر دیتا ہے, اور طواف کرتے کرتے اس کے دل میں اس کا پیار اللہ اکبر ایسا اس کو بےتاب کر دیتا ہے کہ اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مالک سے چمٹ جاؤں, تو ملتزم پہ کھڑا ہو کے احرام کی چادریں ہٹا کے سینہ بیت اللہ کے ساتھ لگا کر وہ اپنے مالک سے محبت کا اظہار کرتا ہے, اپنے مالک کے ساتھ چمٹ کر, اس کے گھر کے ساتھ چمٹ کر اپنے مالک کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر دوسرے حج کے جو ارکان ہیں, دوسرے حج کے جو اعمال ہیں, وہ سارے کے سارے انسان پورے کرتا ہے, سعی کرتا ہے, اور عرفات میں پہنچتا ہے, منا سے ہوتا ہوا عرفات میں جاتا ہے, اور عرفات میں پہنچ کر اس عہد کی تجدید کرتا ہے جو عہد اللہ سے باندھ کے اس دنیا میں آیا تھا. عہد کون سا عہد؟ وہ عہد الس جو میدان عرفات میں ہم نے باندھا تھا. حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا اور جتنی ان کی ہونے والی اولاد تھی ساری کی ساری زمین پہ چونٹیوں کی طرح ساری کی ساری اللہ کے سامنے کھڑی, اور ہم سب وہاں کھڑے ہوئے تھے اللہ رب العزت کے سامنے, اور اللہ رب العزت نے ہم سب سے پوچھا تھا, الستو بربکو بھائی اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم اشہدہم علی انفسہم الستو بربکم, او بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا بلا, کیوں نہیں, تو ہی ہمارا رب ہے. تو پھر عرفات میں پہنچ کر اس عہد کی تجدید کرتا ہے, اس عہد کی وفا کروں گا, اس عہد پہ نبھا کروں گا, اس پہ استقامت اختیار کروں گا. اور پھر اللہ اکبر ان سارے مراحل سے گزرتا ہے جہاں سے اللہ کے وہ سچے بندے گزرتے رہے جنہوں نے اس عہد کو نبھایا اور دنیا کو نبھا کے دکھا دیا. اللہ اکبر, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم کے امتحان لیے اللہ پاک نے اور ابراہیم علیہ السلام نے امتحانوں میں پورا اتر کے دکھا دیا کہ اللہ پاک کے ساتھ عہد باندھا ہے, بندگی کا عہد, وفاداری کا عہد, محبت کا عہد, تو اس عہد کو نبھا کے دکھا دیا. پھر ایک ایک جگہ پہ انسان جاتا ہے, ایک ایک جگہ پہ پہنچتا ہے تاکہ وہ اللہ کی نشانیاں بھی دیکھے, جو اللہ رب العزت کی قدرتوں اور اس کی عظمتوں کی نشانیاں ہیں, اللہ اکبر, اور اللہ رب العزت کی نوازشوں اور اس کی مہربانیوں کے وہ مقامات بھی دیکھے کہ جہاں اس نے اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا تھا, جنہوں نے صحرا میں کھڑے ہو کر یہ مانگا تھا کہ مالک اللہ اکبر فرض کو من الثمرات, میں انہیں یہاں بسا کے جا رہا ہوں اور یہاں تو کوئی ایک آب و گیاس کا کوئی تنکا بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے اور کوئی گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے, لیکن میں دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ انہیں پھلوں کی روزی عطا کر. اس دن سے لے کر آج تک دنیا کے کونوں کونوں میں پھل ہوتے ہیں, لیکن سارے کھینچ کے وہاں پہنچے, اور اللہ رب العزت نے آج تو خیر اتنی سہولتیں ہیں کہ تازہ چیز پہنچ جاتی ہے, لیکن دنیا نے اس دور میں بھی دیکھا تھا کہ مکے میں پھل کی برابری ہوتی, جب یہ رسول رسائل اور نقل و حمل کے ایسے آلات نہیں تھے, ایسے وسائل نہیں تھے, اللہ پاک نے اپنے بندوں کی دعا قبول فرمائی. تو ان مقامات سے گزرتے ہوئے انسان یہ دیکھتا ہے, یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, اپنے جسم سے اس کو محسوس کرتا ہے, اور دل کے اندر اس چیز کو اترتا ہوا پاتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کیسے نوازا, کیسے ان پر مہربانیاں کی تھی. صفا مروہ میں دوڑتے ہوئے اسے حضرت حاجرہ یاد آتی ہے کہ کس طرح اللہ نے اپنی بندی کی دعا کو قبول کیا, اور ان کے بیٹے کو اللہ پاک نے اللہ اکبر ایسا انتظام کر دیا ان کے پانی کا کہ جو پانی کھانے کا بھی کام دیتا ہے, پینے کا بھی کام دیتا ہے, نہ صرف کھانے اور پینے کا کام دیتا ہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی کھیر ہے کہ جس مقصد کے لیے اسے پی لو اللہ پوری فرما دیتا ہے, شفا ہے بیماریوں کے لیے اور حاجت فراریوں کے لیے اللہ پاک نے یہ ایک ایسا سامان کر دیا ہے کہ جس نیت سے پیڑو لے معاشرے بلو اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتے ہیں. یہ پانی پیتے ہوئے انسان کو پتا چلتا ہے کہ اللہ پاک کی کتنی نوازشیں تھیں اپنے بندوں پر اور کتنی رحمتیں تھیں. تو پھر انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اب میں اس مالک کا بندہ بن کے رہوں, اب میں اس کا بندہ بن کے رہوں گا, اب اس کا فرما بردار بن کے رہوں گا. اس طرح میرے بھائیوں یہ عبادت جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے, یہ نماز سے شروع ہو کر حج پہ پہنچ کے نقطۂ عروج کو پہنچ جاتی ہے, اور حج جو آدمی کر لیتا ہے, جسے حج نصیب ہو جاتا ہے, اسے پھر چاہیے کہ وہ اس حج کے عمل کے دوران اللہ کے ساتھ باندھے ہوئے اس عہد کو جس کی وہ تجدید کر کے آیا تھا میدان عرفات کے اندر, اب پوری زندگی اس کو نبھائے, پوری زندگی اس کے اوپر استقامت اختیار کرے, اور اسی کا نام حج مبرور ہے. حج مبرور وفاداری کا حج, بر کا معنی کیا ہوتا ہے, حق پورا کرنا اور حق ادا کرنا اور وفا کرنا, بر کا معنی یہ ہوتا ہے. تو حج مبرور وہی ہے جس کے اندر جو انسان عہد کر کے آتا ہے اس کی وفاداری کرے, اس کا پاس کرے, اس کا لحاظ کرے, پھر اس کو ٹوٹنے نہ دے, ساری زندگی پھر اللہ کا بندہ بن کے رہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بھائی جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں یہ حج مبرور نصیب فرمائے, اور جو ارادہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے, اور باقی سب کو اللہ رب العزت یہ توفیق دے کہ وہ اس کے گھر میں پہنچ کر اپنی محبتوں اور نیاز مندیوں کے یہ نذرانے پیش کریں, اور وہاں میدان عرفات میں جا کر اللہ کے ساتھ اس عہد کی تجدید کر کے آئیں, اور پھر اس عہد پہ استوار رہیں, اور اس پہ اپنی زندگی کو گزاریں, اس کے اوپر استقامت اختیار کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروه انہ ھو